اس کے برعکس ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں سونے اور موتی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے جیسے کوئی دلہن تیار کی جاتی, اس طرح ان کو زیورات سے سجایا جائے گا اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کیے گئے اور تمام تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کیے گئے. اہل ایمان کے لیے جنتوں میں جو لباس ہوگا اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ریشم کا ہوگا اور زیورات ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اہل جنت کے لباس کے ساتھ مزید خوبصورتی میں اضافے کی بات ہے. وہ لباس ہم فیہا حریر کے ساتھ لؤلؤ بھی ہیں, موتی بھی ہیں. وجہ کیا ہے ان کو اتنا آنر کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ ہدوء الی الطیب من القول, کلمہ طیبہ کی طرف, ذکر الہی کی طرف, قرآن کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. انہوں نے یہ کام شروع کیے اور اپنی زبانوں کو غیبت, چغلی, فحش گوئی اور مذاق اڑانے سے پاک رکھا. یعنی الی الطیب من القول, طیب من القول کے اپوزٹ کیا؟ خبیث من القول. تو خبیث من القول جیسے غیبت, چغلی وغیرہ, غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو خبیث باتیں کر کے جنت میں تو نہیں جا سکتے. وہاں تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ, وہاں نہیں بیکار باتیں ہو سکتی. تو جن لوگوں کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا غیبت کیے بغیر, وہ پھر سوچ لیں کہ وہاں انہیں جنت کا کھانا کیسے پسند آئے گا. تو جب بھی کسی محفل میں برائی ہو رہی ہو تو بات کا رخ موڑ دینا چاہیے. مثلاً کوئی بدتمیزی کر رہا ہو یا کچھ بھی, تو آپ کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن موقف یہ ہے. یعنی آپ وہ طریقے اختیار نہ کریں جو غلط کار لوگ کرتے ہیں. یاد رکھیے, ایک مومن کی پہچان اس کے انداز گفتگو سے ہوتی ہے کہ وہ بات کس انداز سے کرتا ہے, یہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں. اور پھر اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ انہیں بھٹکنے نہیں دیتا. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ چونکہ انسان کی شخصیت کا نچوڑ اس کی زبان میں ہے اور جنت میں جانے والے بدکلامی سے دور ہوں گے, تو ہمیں اپنے انداز گفتگو پر توجہ دینی ہوگی, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کی خاطر عارضی لذتیں چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کی دائمی لذتیں پا لیتا ہے. جو لڑکی دنیا میں اپنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرتی, اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتی ہے, اس کو بہترین نعم البدل جنت میں مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے سارے شوق یہیں دکھا کے پورے کیے, اپنی زیب و زینت کا اظہار غلط جگہوں پہ کیا, تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں اس کی نافرمانیاں کر کے جائیں اور وہاں آپ کے لیے سب کچھ پھر تیار ہو؟ یہ خام خیالی ہے. کیونکہ جنت میں بھی پاکیزہ کلام ہوگا, جنت میں اللہ کی اطاعت ہوگی, ذکر ہوگا. تو اگر یہاں نے یہ عادتیں ڈالی تو پھر وہاں کیسے پڑ جائیں گی؟ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے, خواہ وہ اس مکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے, اور جو کوئی اس میں کسی ظلم کے ساتھ کجربی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ آیت ایک اہم موڑ ہے اس سورت میں. اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے یعنی حج اور خانہ کعبہ کی حرمت, اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہاں اللہ کے گھروں پر اجارہ داری کرنے والوں کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا گھر کسی کی ملکیت نہیں, یہ کسی خاص قبیلے کا نہیں, کسی خاص خاندان کا نہیں, بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو بیت اللہ نام بھی اسی لیے دیا گیا. اور یہاں کا مستقل رہائشی اور باہر سے آنے والا خارجی, حاجی, مسافر, سب کے حقوق یہاں برابر ہیں, سب کے لیے عبادت کرنے کے لیے راستے کھلے ہیں اس کے. اور پھر جو یہاں پر گناہ کا ارادہ کرے اس کی پکڑ بھی سخت ہے. مکہ مکرمہ میں نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہے تو برائی کی سنگینی بھی عام گناہ کی سنگینی سے زیادہ ہوتی ہے, اس کی سزا بھی زیادہ ہے جو وہاں غلط کام کرے. اب سبق اس میں یہ ہے کہ مساجد کے دروازے, عبادت گاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے رہنے چاہیے, اور اللہ کے گھروں کا امن برباد نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اس حکم کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لاغر اونٹ پر دور دراز پہاڑی راستوں سے آئیں گے۔ تعمیر کعبہ کا مقصد بتا دیا گیا کہ وہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ تشرک بھی شیئن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ جہاں بیت اللہ کے نشان مٹ چکے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن اور رہنمائی سے کہ اللہ نے ان کو وہ جگہ دکھا دی، وہاں سے انہوں نے دوبارہ گھر کی تعمیر شروع کی اور لا الہ الا اللہ پر اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس گھر کی پاکیزگی کا حکم ملا حصی اور مانوی دونوں طرح، بتوں سے بھی پاک رکھو اور گندگی اور ہر طرح کے غلط کاموں سے بھی، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ گھر بنا ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اور عبادت گزاروں کی چار کیفیات ہیں، وہاں جا کے چار کرنے کے کام ہیں۔ طائفین کون ہیں؟ طواف کرنے والے۔ قائمین قیام کرنے والے، رکع رکوع کرنے والے، سجود سجدہ کرنے والے۔ یعنی وہ گھر ان چار کاموں کے لیے بنا ہے۔ کچھ لوگ وہاں جا کے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں جا کے کھاتے پیتے ہیں، کھاتے پیتے سے رمضان کے علاوہ آپ دیکھیں کہ محفلیں سجا لیتے ہیں، بعض اوقات ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو حالت ہو گئی امت کی، چند سالوں کے اندر ایسا زوال آیا ہے کہ ہر وقت موبائل پہ ہیں لوگ، اندر بھی بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، رنگ ٹون ایسی بنائی ہوئی ہے کہ طواف کے دوران میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی طواف کے وقت مووی بنا رہا ہے، مووی بنا رہا ہے، مووی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ کے فضل سے مجھے رمضان میں الحمدللہ موقع ملتا ہے اوپر سے خانہ کعبہ کے طواف کو دیکھنے کا، اس قدر افسوس ہوتا ہے، اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ مسلسل جیسے وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، پورے طواف کے اندر لوگوں کی صرف ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اور اس کثرت سے بن رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کہے کہ اب کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا۔ بھئی آپ کیا کرنے گئے ہیں وہاں؟ وہاں بھی بیٹھ کے آپ نے اپنی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہیں، تو پھر آپ کی تو نیت ہی نہیں اللہ کو راضی کرنی ہے، آپ تو کسی اور مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بھی اس گھر کے تقدس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ گھر ہے طواف کے لیے، قیام کے لیے، رکوع اور سجود کے لیے، نہ کہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنے کے لیے۔ اور پھر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، میری آواز اتنے بڑے ریگستان میں کہاں تک جائے گی؟ فرمایا تمہارا کام ہے پکارنا، پہنچانا ہمارا کام، اور وہ ہم سب تک پہنچی ہوئی ہے پکار۔ اور پھر یہ کہ تم فکر نہیں کرو، لوگ جوک در جوک آئیں گے، کچھ پیدل، کچھ مشقت اٹھا کے، کچھ دبلی اونٹنیوں پر، یعنی ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق سفر کر کے آئے گا، اور دبلی اونٹنیاں وہ سفر کر کر کے تھک گئی ہوں گی، یعنی مکہ کچھ لوگوں کے علاقوں سے قریب ہے اور کچھ لوگوں کے تو بہت ہی دور ہے، آپ دیکھیں یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے، کینیڈا امریکہ سے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی لوگ آتے ہوں۔ اللہ نے تو پورے گلوب پہ پہنچائی نا آواز حج عمیق، اور آج تو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں سے لبیک کی آواز نہ آتی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ کعبے کی عظمت جو ہے نا، وہ صرف اس کی عمارت سے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہے، توحید کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو صفائی کا حکم دے کر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچنگ کرنا یا قرآن پڑھانا ہی اعزاز کی بات ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کو بڑے بڑے درس دیے تھے؟ اس گھر کو آباد کیا تھا، تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے دیکھ سکیں، اور معلوم دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ. حج کا سفر صرف باعث مشقت نہیں ہوتا بلکہ باعث منفعت بھی ہوتا ہے، اس میں کئی فائدے بھی ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. روحانی فائدے کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اجتماعی فوائد یہ ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، آپس میں متعارف ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے ذریعے اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جو شرعی حدود میں جائز ہوں. اور پھر یہاں ایام و معلومات کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد خاص طور پر ایام تشریق 10، 11، 12 ہیں، تاکہ لوگ وہاں اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں. اور پھر قربانی صرف ایک رسم نہیں، غریبوں کی مدد کا ذریعہ بھی ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، اپنا حصہ بھی لو، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، غریبوں کا حصہ بھی نکالو، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ. جیسے رمضان ایک تربیتی کورس ہے نا، حج بھی ایک تربیتی کورس ہے. اس سفر میں انسان کو صبر سکھایا جاتا ہے، ایثار، قربانی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے دوسروں کے لیے آسانی، اور پھر مساوات. اور پھر یہ کہ ہمیں حج میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ذکر کرنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، مناسک حج ادا کرنا، اور بندوں کی خدمت، کھانا کھلانا. وہاں پر پہلے تو بہت انتظام ہوتا تھا، حاجیوں کو، مسافروں کو، عمرے والوں کو بھی بہت لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے. اب ذرا انتظام میں تبدیلی کچھ آ گئی ہے، لیکن اب بھی موقع ہوتا ہے. یعنی وہاں صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی فکر کرے کہ مجھے ملے. بعض وقت اجتماعی کھانا ہوتا ہے تو لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، جو لوگ پہلے جاتے ہیں پلیٹیں بھر بھر کے لے آتے ہیں، بعد والوں کو سب صحیح نہیں ملتا، اور پھر وہ بچا کے رکھ دیتے ہیں اور ضائع کرتے، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں کوئی آدمی. تو بہرحال آپ بہت لوگوں تک نہ بھی پہنچ سکیں تو اپنے ساتھیوں کا خیال ضرور کریں، جس بھی حج گروپ میں آپ ہوں، صرف آپ نے خود کھایا یا انہوں نے بھی کچھ کھایا. یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ حج کے طریقوں میں بتایا جا رہا ہے، کلو منہا واطعم البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ، خاص طور پر بائس فقیر کو. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا کوئی حج پہ جا رہا ہو، کوئی رشتے دار جا رہا ہو، کچھ بھی جا رہا ہو، اور خاص طور پر اگر ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کے ریسورسز کم ہو، وہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ خاندان میں وہ فلاں خالہ جو ہے اس نے ساری زندگی پیسے جمع کیے اور اب وہ حج پہ جا رہی ہیں، آپ ان کو ایز اے گفٹ منی دیں کہ خالہ میری طرف سے سارا کھانا آپ نے حج کے موقع پہ میرے پیسوں سے کھانا ہے. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے آپ اپنے یہاں آس پاس کے لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر مکہ میں خرچ کرنا ایک اور طرح ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں تو حاجی اپنی قربانیاں کرتے ہیں، تو آپ اپنی بھی قربانی کروا سکتے ہیں وہاں کے، وہاں قربانی ہو کے وہاں سے گوشت لوگوں تک پہنچ جائے، ضرورت مندوں تک. کیونکہ سارے حاجی اپنی قربانی کا گوشت نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں. تو پھر اب الحمدللہ ایسے انتظام ہو چکے ہیں کہ وہ گوشت صاف ہو کے، پیک ہو کے ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں لوگ استعمال کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی حرم کا صدقہ دم دینا ہوتا ہے، اس کا بھی مقصد کیا تھا کہ وہاں کے غریبوں کو کھانا مل سکے. یعنی احرام کی خلاف ورزیوں کا جو دم دیتے ہیں وہ بھی جانور ذبح کر کے دیا جاتا ہے. ثم لیقضوا طوافهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. اللہ اکبر. اب مناسک کے حج پورے ہو گئے، قربانی بھی ہو گئی، کھا بھی لیا، کھلا بھی لیا، تکبیرات بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، ایام تشریق بھی پورے ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب احرام جب آپ اتار رہے ہیں، ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، خوشبو لگائیں، اگر پہلے ممنوع، عورتوں کے لیے پھیلنے والی خوشبو نہیں، تو پھر غسل کر کے اپنے جسمانی حالت کو درست کریں، پراپر کپڑے پہنیں. جس طرح گناہوں کو پاک کرنا حج کا مقصد ہے نا، تو اسی طرح روح کے میل کچیل دور ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کا میل کچیل بھی دور کریں. اور اس کے علاوہ اگر کسی نے حج کے دوران کوئی نفلی عبادت، صدقہ یا قربانی کی نظر مانی ہے، منت مانی ہوئی ہے کوئی، تو اس کو بھی پورا کریں وہاں. لیکن ایک کام خوب کریں، اور وہ ہے ولیطوفوا، خوب خوب طواف، خوب خوب طواف. وہاں بازاروں میں ہی نہیں گھومتے پھرتے رہیں، طواف کی طرف توجہ دیں. اور پھر اس کو بیت العتیق کہا گیا، یعنی قدیم گھر، یعنی اللہ کے لیے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے قدیم گھر ہے. اولڈ از گولڈ. اور پھر آپ دیکھیے کہ حج چونکہ مشقت والی عبادت ہے، پسینہ بھی خوب آتا ہے، اسمیل آنے لگتی ہے، تو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ انسان صاف ستھرا ہو کے بیت اللہ شریف جائے، پرسنل ہائیجین کا خیال رکھے، اپنے تمام تر بدن کی صفائی کریں، اور پھر یہ کہ پبلک ہیلتھ کا بھی خیال کریں، اگر آپ بیمار ہیں یا زکام وغیرہ ہے تو راستے میں کھانسنے سے اور تھوکنے سے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی حج صرف مکہ پہنچنے کا نام نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں نے تو مدینہ پہنچنا حج بنایا ہوا ہے، عجیب بات ہے، مدینے والے نے بلایا تو بھی مکہ والا کدھر ہے؟ حج تو اللہ ہی کسی کے لبیک قبول کرتا ہے تو پہنچتا ہے. تو حج جو ہے صرف مکہ جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک پورے ضابطے پروٹوکول کو فالو کرنا ہے آپ نے. اگر وہ نہیں کیا تو پھر حج نہیں ہوگا، صرف حاضری لگی. اور ایک اور سبق یہاں سے یہ ہے کہ مومن اپنے وعدے پورے کرتا ہے، جو بندوں کے ساتھ کیے اور جو اللہ کے ساتھ کیے، منتیں بھی پوری کرتا ہے. اور پھر یہ کہ زندگی کے ہر سفر کا اختتام اللہ کی بندگی پر ہونا چاہیے. آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ طواف وداع. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. یہ ہمارا حکم ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. حج کے احکامات کے تسلسل میں یہاں شاعر اللہ کی تعظیم اور شرک جھوٹ سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. یاد رکھیے، کچھ مقامات، کچھ اوقات اور احکامات بڑے معزز ہوتے ہیں. یعنی جیسے حرمات سے مراد کیا ہے؟ وہ مقامات جیسے کعبہ، اوقات جیسے حرمت والے مہینے، احکامات جنہیں اللہ نے مقدس قرار دیا. تو کسی چیز کی تعظیم اس کی ذات کے ساتھ نہیں جڑی ہونی چاہیے. اصل میں وہ اس لیے اس کی تعظیم ہوتی کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے، اور اس کی تعظیم انسان کے اپنے فائدے میں. فہو خیر اللہ. اور حج کے لیے قربانی کا جانور اللہ کی نعمت ہے، اونٹ، گائے، بکری سب. اور یہاں خاص طور پر جس چیز سے روکا گیا وہ شرک اور جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ تو خود شرک ہی ہے. تو شرک سے ایسے ہی گھن محسوس کریں جیسے گندگی سے گھن آتی ہے. اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتا، وہ بھلائی کی راہ پہ چل سکتا ہے. اسلام رہبانیت کا حکم نہیں دیتا. حج کی عبادت کے ساتھ ہی مویشیوں کے حلال ہونے کا ذکر کر دیا گیا. اور حج کر لینا کافی نہیں جب تک جھوٹی باتوں سے پرہیز نہ کیا جائے. اگر آپ حج کر کے آ گئے ہیں اور لوگوں نے آپ کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا ہے تو آپ کی زندگی میں سے جھوٹ نکل جانا چاہیے، چاہے وہ کاروبار ہو یا کسی سے وعدہ ہو یا کچھ بھی. تو ایک سچا انسان شرک نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور بتوں کو صرف توڑنا کافی نہیں ہوتا، ان کی محبت بھی دلوں سے نکالنی ضروری ہوتی ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. اللہ ہی کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا. پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں گرا دے. یہاں توحید کی اہمیت اور شرک کی ہولناکی کی مثال دی گئی ہے. مشرک کے چار مراحل بتائے گئے ہیں، روحانی تباہی کی بھی انتہا ہے. نمبر ایک، فکأنما خر من السماء. ایمان انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، شرک کرنا ایسا ہی جیسے کوئی بلندی سے نیچے جا گرے، اسفل سافلین میں. یعنی انسان اپنی عزت اور روحانی وقار کھو دے. فتختف الطیر، جس طرح فضا میں گرے ہوئے جسم کو شکاری پرندے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے ختم کر دیتے ہیں، ویسے ہی شرک کرنے والے کو مختلف خواہشات، وہم، شیطانی وسوسے ذہنی طور پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا ذہن خراب کر دیتے ہیں. اور تہویب الریح، ہوا یہاں گمراہی اور زمانے کے فتنوں کی علامت ہے. مشرک کے پاس وہ کشش ثقل نہیں ہوتی جو اسے تھام سکے، اس لیے ہوائیں اسے جہاں چاہتی ہیں اڑائے پھرتی ہیں، خواہشات اسے جہاں چاہیں لے جاتی ہیں ہر وادی میں. اور پھر مشرک کے دو انجام، پرندوں کے اچکنے اور ہوا کے اڑانے کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں الا مکان صحیح بھی جا گرے گا، ابدی بربادی، جہنم. اور حنیف اس کو کہتے ہیں جو سارے باطل راستوں کو چھوڑ کے صرف ایک مرکز یعنی اللہ کی طرف مڑ جائے. ایسا انسان سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت سو کے آگے جواب دہی نہیں کرنی. شرک انسان کی شخصیت بانٹ دیتا ہے، نفسیاتی طور پہ بکھر جاتا ہے. توحید انسان کو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حج کی مشقتیں بیکار ہیں جب تک اخلاص اور یکسوئی نہ ہو. اور ایمان کی بلندی سے گرنا کوئی معمولی بات نہیں، نیکی اور تقویٰ کے معیار کو اوپر ہی جانا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے. دیکھیے، جب ہم ایک خاص ماحول میں ہوتے ہیں نا اور ہمیں سپورٹ ہوتی ہے تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا اچھا بن کے رہنا. جو ہی وہ ماحول بدلتا ہے تو بعض اوقات لوگ اوپر جانے کی بجائے اور نیچے چلے جاتے ہیں. جیسے عام طور پہ لڑکیاں شادی کے بعد، چونکہ ماحول سارا تبدیل ہو جاتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو آبویسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کم ہوتا ہے. ایک تجربے کی بات ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ اللہ کی محبت اور تقویٰ اس طرح نہیں رہا. تو اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، جیسے شادی کے بعد وزن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے نا، تو ایسے ہی اس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے، کئی چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ اس طرح ہے، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اصل قیمت دل کے تقوی کی ہوتی ہے. شاعر اللہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جو دین کی پہچان بن جائیں. مناسک کے حج ہیں یا مقدس مقامات ہیں یا دینی شعار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کو دل کے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، اور عبادات میں روح کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اللہ کے شاعر کی توہین دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے جو بھی کرے. اور جب انسان چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا ادب کرتا ہے نا، تو یہ اسے بڑی چیزوں کی بے حرمتی سے بچا لیتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک کے لیے کچھ فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے. ہمارا دین ایک متوازن دین ہے، بیلنسڈ ہے، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات اور سہولت کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں، جن جانوروں پہ تم مکہ جا رہے ہو، ان جانوروں کا دودھ تمہارے لیے حلال ہے، سواری بھی کر سکتے ہو. کیونکہ عام طور پہ اس طرح کا تقدس پیدا ہو جاتا ہے نا، نہیں نہیں یہ تو حرم جا رہا ہے جانور، نہ اس پہ نہیں بیٹھنا، یہ تو اللہ کے خاطر جا رہا ہے، اس کو تو وہاں ذبح کرنا ہے. تو بھی ذبح کرنے سے پہلے تم دودھ پی سکتے ہو، کرنے کے بعد گوشت بھی اس کا کھا سکتے ہو. یعنی جب تک جانور اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر دیے جاتے، انسان ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، سامان بھی لاد سکتا ہے یا کرائے پہ بھی دے سکتا ہے. اور بیت العتیق سے مراد یہاں پورا حرم ہے. اصل میں مشرک جو تھے نا، وہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، پھر ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام کر لیتے تھے. یاد ہے کچھ مثالیں؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حمۃ، یہ اس کی تردید ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے حج میں یا جس جانور کو اللہ کے لیے وقف کریں، صدقہ کریں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ اپنے مقام کو پہنچے. تو یاد رکھیے، دین بوجھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور جانوروں سے حسن سلوک کرنا اور جائز فائدہ اٹھانا شریعت کا حصہ ہے.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
ولكل أمة جعلنا منسكا. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. قربانی ایک رسم نہیں بلکہ قدیم عبادات میں سے ہے. ولکل امت جعلنا منسک، ہر امت کے لیے یہ طریقہ رہا ہے. یہ صرف ہمارے دین میں نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. اور قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا بھی نہیں بلکہ اللہ کا نام لینا اس بات کا اعتراف ہے کہ جانور ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کا، اس نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دیا اور ہم اسی کے نام پر اس کو ذبح کر رہے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق کھا بھی رہے ہیں. پھر تو جب رب نے ہی سب کچھ دیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرما برداری بھی اسی کی. اور مخبتین کے لیے بشارت ہے. مخبت وہ ہوتا ہے جس کے دل میں غرور نہ ہو، جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے، جس کے اندر ثابت قدمی ہو، جس کا ایمان نہ ڈگمگائے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی ہو، جو نہ زبان سے شکایت کرے اور نہ ہی تکبر کرے. تو قربانی سے انسانیت اور دین کے تسلسل کا احترام پیدا ہوتا ہے. قربانی کا عمل ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے آگے جھکنا اخبات ہے. تو مخبتین کے لیے خوشخبری ہے. اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اگلی کچھ آیات میں آ رہا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ ہیں مخبتین جن کو بشارت دی جا رہی ہے. والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ چار کوالٹیز ہونی چاہیے. سوچئے کیا ہیں یہ ہم میں. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ دن میں کتنی دفعہ نماز میں یا اللہ کے ذکر کے وقت میرا دل بھی کانپتا ہے، یا لاہیتن قلوبہم، غفلت میں ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں. لوگوں کی باتوں پہ صبر، یہ نہیں کہ فوراً جواب، بحث اور اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دینا، نہیں، خاموشی سے سن لینا اور موقع کی مناسبت سے پھر بات کرنا. اور نماز قائم کرنے والے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے متقین والی صفات ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں تو کوئی دھماکہ اور دل لرز جاتا ہے، کبھی اللہ کے ڈر سے کبھی قرآن سنتے ہوئے بھی دل لرزا، اور کتنی دفعہ لرزا ہے، کیونکہ یہ بھی دل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرزے. اور زندگی چونکہ آزمائشوں کا گھر ہے، اس لیے ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مشکلات آنے پہ، بیماری آنے پہ، نقصان ہونے پہ وابیلا نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تکلیف آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے. اور پھر یہ نمازیں صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے کو اپنا نہیں سمجھتے کہ میرا مال ہے، بلکہ اسے امانت سمجھ کر ضرورت مندوں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ان کے دل میں مال کی محبت نہیں بلکہ مال دینے والے کی محبت ہوتی ہے. دیکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور دیا کیا؟ مال. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں؟ دینے والے کو بھول جاتے ہیں اور کس کے پجاری بن جاتے ہیں؟ جو اس نے دیا ہے. کیا یہ جسٹیفائڈ بیہیویئر ہے؟ نہیں نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسے کرے، آپ اپنے بچے کے لیے ہر قربانی کر رہے ہیں، وہ اس پر تو بڑا خوش ہے کہ مجھے یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، لیکن پلٹ کے کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو کیسا لگتا ہے؟ وہ مائیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ جن کے بچے ہر سہولت لیتے ہیں، ہر فیسلٹی لیتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ماں باپ سے بٹورتے ہیں، اور وہ حق سمجھتے ہیں اپنا، اور کبھی پلٹ کے والدین کو پوچھتے نہیں، کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے. انشکر لی ولی والدائی، میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو. ہم سب سوچیں کہ ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی بار والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوں. ایک دن چھوڑے، ہفتے یا مہینے میں ہی، آج تک کن کن چیزوں پہ ہم نے والدین کا شکریہ ادا کیا اور کتنا شکریہ ادا کیا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو شکر نہیں مانتا اگر آپ بندوں کے شکر گزار نہیں. جو آپ پر احسان کرتے ہیں ان کی قدر کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے لیے دل سے دعا بھی کریں، اور ان کے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھے، اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کریں. یہ سب چیزیں شکر میں آتی ہیں. تو مما رزقناہم ینفقون میں صرف خرچ کرنا ہی نہیں ہوتا، صرف مال ہی نہیں دینا ہوتا، اپنے جذبات کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں تو وہ جذبات پیدا کرنے چاہیے. اگر اللہ کے لیے محبت نہیں تو پیدا کریں، اپنے والدین کے لیے محبت نہیں تو پیدا کریں، اسے محسوس کریں، ان کی اچھائیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی مشکلات کو دیکھیں. ایسی اولاد جو شکر گزار ہوتی ہے نا، وہ تھوڑے پہ بھی بڑی راضی ہوتی ہے ماں باپ کے، اور جو ناشکری ہوتی ہے وہ سب کچھ لے کے کہتی ہے تم نے کیا کیا. ایسے ناخلف بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے یونیورسٹی کی فیس بھی تھی، اور پھر ہاسٹل میں رہتی تھی، ہاسٹل کا خرچ بھی ہوتا تھا، اور پھر جیب خرچ بھی ہوتا تھا، اور کتابیں خریدتی تھی، کتابوں کا میرا پناہ شوق تھا. تو میرے والد ہر مہینے مجھے کچھ پیسے بھیجتے تھے، اور وہ جو منی آرڈر آتا تھا تو آپ یقین کریں اسے لے کے پہلے میں روتی تھی، ان کے لیے دعا کرتی تھی، پھر میں وہ پیسے کیش کرتی تھی. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سارا سارا دن محنت کرتے ہیں، اور اتنی ان کی ذمہ داری ہیں، اس میں سے وہ میرے لیے یہ بھیجتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اتنا پڑھنا چاہیے، اتنی محنت کرنی چاہیے کہ میں ان کے یہ پیسے حلال کر دوں، نہ کہ میں یہاں بیٹھ کے تو وقت ضائع کروں. اور اس چیز نے، یعنی اس شکر گزاری کی کیفیت نے مجھے اتنا سیریس کر دیا پڑھائی پر کہ الحمدللہ اس کے بعد میں نے فیکلٹی میں ٹاپ کیا، الحمدللہ اس کی وجہ سے پھر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کا اسکالرشپ ملا، تو الحمدللہ اس پڑھائی کی وجہ سے میرے لیے اور اوپننگز ہوئی. اور ہمیشہ میں نے اس چیز کو دل میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، میں ایسا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو اور اس کے بعد میرے والدین بھی راضی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، انہوں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ میں اپنی ذاتی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی طریقہ کسی کا سمجھ آ جاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آج کے بچے ناخلف کبھی پلٹ کے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. اور شکریہ صرف یہ نہیں ہوتا زبان سے تھینک یو بول دیں، تھینک یو ماما، تھینک یو بابا، نہیں. شکریہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کے لیے ایسا کام کرے کہ جس سے دنیا میں بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور مرنے کے بعد بھی ان کے درجے بلند ہوتے رہیں. یہ ہے اصل شکریہ. تو یاد رکھیے کہ ان صفات میں دو کا تعلق دل سے ہے اور دو کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. ٹھیک ہے، دل سے تعلق کس چیز کا؟ خوف سے اور صبر سے، اور ظاہری نماز اور صدقات. تو عاجزی جو ہے نا، یہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنا مخبت ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس کے بعد اس کا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا ہی بندگی ہے، عبادت ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، بس انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یعنی اونٹ کیسے قربان کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے. پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائے تو ان میں سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ. یعنی کچھ تو مانگتے ہیں، کچھ مانگتے بھی نہیں. اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اونٹ اور گائے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور ذبح کرنے کے طریقے بھی، اور پھر یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہیں قربانی کرنے کے، یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں. جعلناہا من شعائر اللہ، اور سائز میں کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم ان کو ذبح کر سکتے ہیں، نہر کر سکتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے خیر ہے اس قربانی میں. لوگ قربانی کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی مجھے کبھی بھی کہ اپنی عیاشیوں کے لیے سب کچھ ہے، سب خرچہ کریں گے. جب مسلمان عید پہ قربانی کرنے لگیں یا ویسے ہی صدقہ کرنے لگیں گے قربانی، تو وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی قوم ان کو گوشت خور بنا دیا ہے، جانوروں کو ذبح کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان پیسوں کو تم کسی غریب بچے کی شادی پہ لگا دو. بس سارا سال آپ کہاں ہیں، اور پھر آپ اپنی شادیوں پہ ذرا خرچہ کم کریں نا، اور غریب بچوں پہ بھی کریں ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے بس یہی کافی. لکم فیہا خیر، ان قربانیوں میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارا بھلا ہی بھلا ہے. قربانی کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اور پھر ثواب، صف بستہ یا نہر کرنا. نہر میں کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کو تین ٹانگوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایک ٹانگ باندھ دی جاتی ہے، پھر اس کے گلے کے اگلے حصے میں یا نیچے کر کے چھری ماری جاتی ہے جس کے بعد وہ خون بہ جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے. اور قربانی کے گوشت میں اللہ نے خود قربانی کرنے والوں کو کھانے کی اجازت کیوں دی؟ تاکہ قربانی کرنے کے بوجھ نہ لگے، بھی کاٹ کاٹ کے سارا دن ساری عید خراب کر کے اور ہم بانٹ کے ہی بس آ جائیں اور خود بھوکے بیٹھے رہیں. اللہ نے ہمارے دین میں سہولت رکھی. عام طور پہ صدقہ جو کیا جاتا ہے اس میں خود نہیں کھاتے نا، صرف بانٹا جاتا ہے، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو. اچھا، صدقے کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہوئی ہے نا کہ میں آج بکرا ذبح کروں گی اور اس میں سے گھر میں بھی پکائیں گے اور صدقہ بانٹیں گے بھی، تو اٹس اوکے. لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی نا کہ گھر میں رکھیں گے، پھر آپ اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں رکھ سکتے. تو پہلے سے اگر نیت کی ہوئی ہو کہ اس میں سے ہم سری پائے خود رکھ لیں گے مثلاً، عام طور پہ لوگ وہ نہیں رکھتے، وہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح قربانی کا گوشت سارا خود رکھ لیں، سارا دے دیں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اور انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ان کا ہمارے قابو میں ہونا ہماری طاقت کی علامت نہیں، اللہ کا فضل ہے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے اس کا خیال رکھیں جو مانگتا نہیں، قانے ہے، قناعت کیا ہوا، جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ صبر کر کے بیٹھا ہے. سفید پوش لوگ جو خود قربانی نہیں کر سکتے، اب آپ کو پتا نہیں کہ قربانی کے جانور کتنے مہنگے ہو گئے. وہ ایک عام لوئر مڈل کلاس بھی جو قربانیاں خوب کرتی تھی، اب انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں، افورڈ نہیں کر پا رہے. تو پھر کیا کریں، جو کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں. اور پھر جو مانگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں ذبح ہوتا ہے سارے فقیر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ کے پیچھے کرو، ان کو بھی ایک ایک بوٹی پکڑا دو اور بڑی کاٹنا. اور پھر جانوروں کی قربانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کرنا بھی سیکھے. یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت تو پیکٹ بنا کے بانٹا بھی، دیا بھی خوشی خوشی، لیکن جب پکانے کی باری آئی تو کہا میں کیوں پکاؤں، کوئی اور پکائے. چلو کوئی نہیں، بھابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کو لے کے تو آپ آرام کریں، میں پکاؤں گی آج. ہمیں خواہشات کی قربانی سکھاتی ہے جانوروں کی قربانی. اور پھر عید والے دن ماؤں کو صرف چولہے پہ کھڑا نہ کر دیں، سب ینگ بڑے چھوٹے بچے جو ہے نا ساتھ دیں، پورا خاندان انوالو ہوا کرے. اور اب تو کیا فیشن آ گیا کہ بس پیسے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دو کسی کو اور خود اس سے صاف ستھرے بیٹھ جاؤ، اور وہ جو پہلے کے فروزن رکھے ہوئے کباب وہی تل کے آج کھا لو، عید منا لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے اس کے بہت سے مقاصد ہیں. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کی افزائش، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور قربانی کے بعد سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی اللہ کی محبت بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. اللہ تعالیٰ کو جانوروں کے وزن یا قیمت سے غرض نہیں، وہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے. لہذا اس احسان کا جواب تکبیر کے ساتھ دو، جب ذبح کرو تو اس وقت بھی اور ویسے بھی ان دنوں میں تکبیرات. یعنی قربانی کا اصل مقصد اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا اور اپنی عبادت کا طریقہ سکھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے سے بھی بچنا ہے، نمائش کی بجائے عاجزی کا طریقہ. کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس لیے بڑے بکرے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر دھاک جمائیں کہ ہم نے بڑا بکرا کیا، اور بعض اوقات وہ باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنا کے کہ میں نے یہ بکرا اتنے لاکھ کا لیا ہے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ لائک کریں اور واہ واہ کریں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دکھاوے کا بکرا ضائع، چاہے آپ جتنی مرضی تکبیریں پڑھیں اس پہ کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور بات یہ ہے کہ انسان کا تقویٰ جو ہے نا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تک جاتا ہے. بعض اوقات آپ گوشت بچا کے بھی رکھتے ہیں، فریزر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے قربانی کر کے، کوئی حرج نہیں، اس سے تقویٰ میں خلل نہیں آتا. اور آخر میں نا آیت کے محسنین کو خوشخبری دی گئی، وبشر المحسنین، محسنین کو خوشخبری. سبحان اللہ، یعنی عبادت ایسے کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ، یہ جب کیفیت ہوتی ہے نا، ایسا لطف آتا ہے کوئی حد نہیں. دیکھیں، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے؟ کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھے بھی، آپ کے ایک ایک چیز کو دیکھے. تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر بار بار خیال آتا ہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ریچولز ہوتے ہیں، اور ایک اس کی روحانی یا باطنی صورت ہوتی ہے. یعنی ایک فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، اور یہ روح کیا قربانی کی؟ کہ اللہ کی خاطر میں ہر چیز قربان کر سکتی ہوں، میں اپنی انا قربان کر سکتی ہوں، میں اپنی خواہشات قربان کر سکتی ہوں، میں اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز جو اللہ چاہے دے سکتی ہوں. اور ایک اور بات یہ کہ قربانی کا گوشت غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینے کا جو حکم ہوا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا ایک راستہ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہو کے گزرتا ہے. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مخلوق اٹھا رہی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور یہ آیت مومنوں کے لیے بڑی تسلی بخش ہے کہ آپ اللہ کی خاطر خالص ہو کے اچھے کام کرو، مخالفت ہو بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا جو انسانی عقل سے باہر ہوں گے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے اللہ تعالیٰ سیٹنگ کرتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ کام کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی، ہوگا نہیں ہوگا، کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے انسان حیران ہو جاتا ہے. میری تو صرف تڑپ تھی، میری صرف چاہت تھی، اللہ ایسا پزل کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر دفاع بھی کرتا ہے، کوئی آپ پہ اٹیک کرے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے. اللہ اپنے وفادار بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس وفا کرنا جانے. وہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے غیبی طاقتوں کے ذریعے، سکینت اتارتا ہے ان پر، حاسدین سے بچاتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنی چالوں میں پھنس جاتے ہیں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی حادثے سے بال بال بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اس سیٹرڈے کے دن ہم نکل رہے تھے تو آگے گاڑی کھڑی تھی، ہم نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے کچھ اور بھی آ رہے. اب جو ہی سڑک پار کرنے لگے تو صرف میں کہتی ہوں سیکنڈز کے فرق میں ایک موٹر سائیکل تیزی سے گزری. یعنی اگر صرف ایک قدم آگے ہوتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے تو بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے کوئی موٹر سائیکل یہاں سے گزرے گا. تو یہ ایک دفعہ نہیں، زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے حادثے سے بچ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ. پھر اس وقت صرف اللہ ایسے یاد آتا ہے نا کہ اللہ صرف تو نے ہی بچایا ہے. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کبھی فرشتوں کے ذریعے دفاع ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، کبھی رعب کے ذریعے، کبھی حالات کا رخ موڑنے کے ذریعے، کبھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کر. سبحان اللہ، یہ بھی ایک اللہ کا طریقہ ہے. بس شرط ایک ہے، ایمان پہ قائم رہیں، تقوی اختیار کریں، پھر معاملات اللہ کے حوالے. اور جب اللہ دفاع کرتا ہے نا، وہ ڈیفینڈر ہوتا ہے، تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. مادی سہارے بھی اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتا ہے. انسان کو ذہنی دباؤ اور خوف سے نکال کر توکل کی بلندی پہ لے جاتا ہے. دنیا میں تباہیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور مومن کے دل کے اندر ایک سکینت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے مومن. اور اللہ تعالیٰ کن سے نفرت کرتا ہے؟ خوان، کفور، استغفر اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو پا کے پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت خیانت کرنے والے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ناپسند کرتا ہے؟ کیونکہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، جبکہ مومن اللہ کا وفادار ہوتا ہے.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ معتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور